بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى. یہاں ایک جو عنوان آگے چل رہا ہے اس کو ہم اگر دیکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں پیچھے سے جو عنوانات بیان فرمائے ہیں، ان عنوانات کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے اعمال میں دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ظاہری اعمال، انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا ایک ظاہر ہے کہ وضو کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، نماز پڑھ شروع کی، اس میں پھر ظاہر میں کرنے کے جو اعمال ہیں، تلاوت ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی وغیرہ، یہ ظاہر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں، دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ عام طور پر انسان ظاہر پہ تو بہت توجہ دیتا ہے اور باطن پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتا، اور ظاہر میں بھی انسان کی دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں، صحت کی حفاظت وغیرہ، کھانے کا اور سونے کا اور یہ تمام جتنا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس میں انسان زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ عبادات، ہاں ٹھیک ہے، فرض ادا کر لیا، چاہے رکوع صحیح ہو نہ ہو، سجدہ صحیح ہو نہ ہو، قراءت صحیح ہو یا نہ ہو، اتنی زیادہ اس میں نہ کوشش ہوتی ہے نہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو جسم کی حفاظت کے لیے انسان بہت کوشش کرتا ہے، جو کہ دنیا میں ختم ہو جانے والا ہے، اور عبادات میں جو ظاہری عبادات ہیں اس کی کوشش اس سے کم درجے میں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح کر رہے ہیں، بس کسی کو نہ دکھایا نہ کبھی سیکھا براہ راست، بس ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے، صحیح ہے، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ ہمارے عام جو سوچ ہوتی ہے اور ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر باطن سے متعلق جو اعمال ہیں ان کی طرف تو بہت ہی کم توجہ ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو ہم اگر غور کریں کہ اس کتاب میں اب تک جو ہم عنوانات پڑھ رہے ہیں، اس میں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ باطن کے کچھ اعمال ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ایسی چیزیں ہیں جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے، اس کے متعلق قرآنی آیات بھی، احادیث بھی، یہ سب چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلا باب جو ہم نے پڑھا تھا، اخلاص، اس کا تعلق بھی دل سے ہے، احضار النیۃ، پہلا باب تھا اخلاص اور نیت حاضر کرنا، دھیان وغیرہ، یہ بھی ہر عبادت کے ساتھ اس کا ایک جوڑ ہے اور ایک لازمی شرط ہے۔ توبہ کا تعلق بھی اصل دل سے ہے، اور زبان سے انسان توبہ کے الفاظ ادا کرتا ہے۔ صبر، اس کے بعد والا عنوان تھا صبر، صبر کا تعلق بھی دل سے ہے اور ظاہر میں اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ صدق، مراقبہ، تقوی، یقین اور توکل، استقامت، یہ جتنے عنوان ہم نے پڑھے ہیں اس میں اصل چیز جو ہے وہ دل کا مضبوط ہونا، دل میں ان باتوں کا پختہ ہونا، جب وہ بات حاصل ہوتی ہے تو ظاہری اعمال میں اس کا اثر اچھا ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ عنوان تو خالص اسی سے متعلق ہے، جیسے ما قبل کے عنوانات میں بعض میں دونوں چیزیں شامل تھیں، یہ عنوان ہے تفکیر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی، اللہ تعالی کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنا۔ صرف نماز پڑھ لینا یا تسبیحات پڑھ لینا، زبان سے تسبیحات اور تلاوت اور اس طرح کے، وہ تو چیزیں عبادت ہیں ہی، یعنی صرف جو بدنی عبادات ہیں وہ تو ہیں، لیکن سوچ، انسان اپنی سوچ سے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور عبادت جس میں، جس وقت میں انسان نماز اور تسبیحات یا ایسی کوئی عبادت نہیں کر رہا، اس وقت بھی انسان کا خیال اور دھیان اللہ کی طرف لگا رہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں، اس میں انسان غور و فکر کرے۔ یہ باب ہے تفکیر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی۔ امام نووی نے اصل تو اس بات کی اہمیت کی وجہ سے یہ باب قائم کیا ہے یہ عنوان چونکہ اہم ہے اور لوگوں کو اس جانب توجہ نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے عنوان قائم کیا، ورنہ ان کا انداز تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیات بعض آیات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اصل احادیث پیش کرتے ہیں۔ اس باب میں انہوں نے احادیث پیش کی، احادیث کوئی بھی بیان نہیں فرمائی، صرف قرآن آیات پیش کر دی ہیں کہ بس پتہ چلے کہ یہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کے متعلق احادیث تو مختلف ابواب میں آتی رہتی ہیں، بس یہاں پر مثال یعنی اس کی اہمیت کی وجہ سے ایک باب قائم کر کے چند آیات پیش کر دی ہیں۔ باب کیا ہے؟ تفکیر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی، اللہ تعالی کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے اور قرآن میں اس کا حکم ہے۔ اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت کے احوال اور ہولناکیاں وہاں کی، اور آخرت کے امور کے بارے میں، موت کے احوال، ان پر انسان غور و فکر کرے۔ ہمارے مشائخ اس سلسلے میں بعض مراقبات بھی بتاتے ہیں، مراقبہ موت، انسان کبھی کبھی یہ مراقبہ کر لیا کرے، سوچ لیا کرے کہ یعنی مراقبہ یعنی غور، دل میں انسان سوچتا ہے، غور کر لیا کرے کہ اچھا یہ دنیا میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد سے بھیجا ہے، یہاں میں کیوں ٹھہرا ہوا ہوں اس دنیا میں، اور لوگ کیوں آتے ہیں، نئے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو زمین میں ڈال دیا جاتا ہے اور سب ان کو بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ کچھ عرصے تک یاد کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ان کی یادیں تازہ رہتی ہیں اور لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی جو باتیں تھیں، ان کے جو اعمال تھے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی حکمت والی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ لقد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس اموات، اس طرح کے کوئی اشعار ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو انتقال کر چکے ہیں لیکن ان کی باتیں، ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کی جو کچھ انہوں نے جو اچھی باتیں چھوڑی ہیں وہ ابھی تک لوگوں میں زندہ ہیں، اور کچھ لوگ زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں لیکن لوگوں میں وہ گویا مردہ کی طرح ہیں، ان کو کوئی نہ ان کی کوئی جان پہچان، نہ ان سے کسی کو کوئی فائدہ۔ تو بہرحال انسان غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آگے مجھے جانا ہے، جب روح نکلنے کا وقت آئے گا تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں، ابھی اگر ملک الموت آ جائیں تو میرا کیا ہوگا، کیا میں اس کے لیے تیار ہوں، کوئی چیز ذمے میں باقی رہ گئی ہے یا نہیں رہی ہے، انسان اس کے لیے تیاری کر لے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس میں غور و فکر کرنا اور سوچنا، یہ ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ و فناء الدنیا و احوال الآخرہ، اور موت سے متعلق آخرت کے جتنے امور ہیں ان میں انسان غور و فکر کرے۔ نفس تو انسان کو دنیا اور دنیا کی راحت و آرام اس جانب متوجہ کرتا ہے، انسان اس کی اصلاح کرتا رہے، اور اس کو پیچھے والا جو عنوان ہم نے پڑھا تھا، وحملها علی الاستقامہ، اور استقامت پر اس کو ابھارنا اور اس کو جمائے رکھنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو خیر جو باب تھا، جو کتاب دیکھ رہے ہوں ان کے لیے جو باب تھا اس کی میں نے وضاحت کر دی، اب آگے چلتے ہیں۔ قال اللہ تعالی انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، یہ اصل میں یہ جو آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، مکہ مکرمہ کا دور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جا رہی ہے کہ آپ خامخواہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ساحر ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ساحر اور کاہن ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، شاعر ہیں، الگ الگ باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایک بات سمجھا دیجئے، حالانکہ ان کو نصیحت کر دی گئی، سمجھا دیا گیا ہے، دوبارہ سمجھا دیں کوئی بات نہیں، ایک اچھے انداز سے بات بتا دیں۔ کیا بات؟ کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک بات کی تاکید کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان تقوموا للہ، انسان جب کسی چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مستعد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قامہ، لفظی ترجمہ ہوتا ہے کھڑا ہو جانا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے، ثم تتفکروا، پھر غور کرو، بس یہ سوچنے کا جو حکم دیا گیا ہے امام نووی اس باب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سوچنا، غور و فکر کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا میرے اعمال صحیح ہیں یا مجھے کچھ درستی کی ضرورت ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ضرورت کس طرح انسان پوری کرتا ہے؟ یا تنہائی میں بیٹھ کر کچھ وقت نکالے اور سوچے. تنہائی کا کچھ وقت ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے اپنی زندگی کا جائزہ لے. یہ ضروری ہے. انسان جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بیان فرمائے ہیں کہ انسان اپنے ذمے پہلے تو کچھ باتیں طے کر لے، جس کا پہلے تذکرہ آیا ہے کہ انسان اپنے ذمے کچھ نظام اپنا بنا لے، یہ طے کر لے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کچھ باتیں طے کر لیتا ہے، نمبر ایک ہو گیا یہ. اور اس کے بعد جب ایک بات طے کر لی تو پھر انسان کو یہ دیکھتے رہنا پڑتا ہے کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اس کا مراقبہ کرنا پڑتا ہے. پہلی چیز ہے مشارطہ، مشارطہ شرط لگانا. انسان اپنے آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام کرنے ہیں. جب وہ اسے معلوم ہو گیا کہ اچھا یہ چیزیں جو مجھے کرنی ہیں، تو دوسرے درجے میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا پھر اس کی نگرانی بھی کرتا رہے کہ میں نے جو طے کیا تھا وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے ایک طرح سے. مراقبہ کا ہم نے پیچھے مفہوم پڑھا تھا، وہ مستقل عنوان تھا. یہاں پر اب مطلب یہ ہوگا کہ انسان نے اپنے جو معمولات مقرر کیے ہیں کہ مجھے فجر کے بعد یہ کرنا ہے، فجر سے پہلے یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، نمازیں، اس سے پہلے کی سنتیں، اس کے بعد کی سنتیں، نوافل، جو بھی تسبیحات، تلاوت وغیرہ کا جو معمول ہے وہ کر لیا. طے کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دینا، بلکہ دوسری چیز ہے کہ اس کی نگرانی کرتا رہے، یہ ہے مراقبہ. اور جب دوسری چیز ہو گئی، اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ انسان روزانہ کچھ وقت نکال کر اس پر محاسبہ کرے. محاسبہ کرے، جو میں نے طے کیا تھا وہ یہ تھا اور اس میں سے اتنا ہوا اور یہ نہیں ہوا. حساب، محاسبہ، اتنا کرنا تھا، اتنا ہوا، اتنا نہیں ہوا، ایک پارا پڑھنا تھا، نہیں، اس میں سے ابھی اتنا ہوا اور اتنا باقی، کیوں نہیں ہوا. اپنا حساب لے رہا ہے. یہ کام پورا ہو گیا، چلو الحمدللہ. انسان اس کے لیے حاضری اگر اپنی لیتا رہے تو اس سے بھی بہت سی مرتبہ انسان عادی بن جاتا ہے کہ اچھا میری حاضری، فلانے عمل کی حاضری ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب حاضری کی بنیاد پر انسان آگے چلتا رہتا ہے اور ترقی کرتا ہے. اور اگر کبھی کوئی چیز پوری نہیں ہوئی، پوری کر لے، سونے سے پہلے کر لے. اگر کبھی وہ بھی چھوٹ گیا اور نہیں ہوا، تو پھر کوئی نہ کوئی سزا اپنے لیے مقرر کر لے. چوتھی چیز ہوگی، یہ اس کو مؤاخذہ کہہ سکتے ہیں، معاتبہ کہہ سکتے ہیں، کہ انسان اس پر اپنے آپ کا مؤاخذہ کرے اور کوئی سزا کوئی اس پر مقرر کر لے. چار اصول ہیں اصلاح کے لیے، چار اصول ہیں: اعمال متعین کرنا، مشارطہ، اس کی نگرانی کرنا، مراقبہ، پھر اس کا روزانہ کا حساب لینا، محاسبہ، اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس پر اپنے لیے سزا مقرر کرنا، یہ مؤاخذہ. یہ ضروری ہیں. اس کے بغیر انسان کے بس کبھی تھوڑے عرصے کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے. بہرحال یہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انسان اکیلے میں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کر لے، اور کبھی ضرورت ہوتی ہے اچھا کوئی ساتھ ہو، چلو اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم ذرا سوچ لیتے ہیں، یہ دیکھو میں اس طرح کر رہا ہوں، اور کیا مجھے کیا کرنا چاہیے، کسی ایک سے مشورہ کر لیں. زیادہ لوگ نہ ہوں، بس دو یا ایک، زیادہ مجمع میں بیٹھ کر یہ باتیں نہیں ہوتی، یا دو ہوں یا ایک ہوں. کسی بات میں انسان صحیح نتیجے پر پہنچنا چاہ رہا ہے، سوچنا چاہ رہا ہے، غور و فکر کرنا چاہ رہا ہے، تو اکیلے میں بیٹھے، کسی ایک کو ساتھ لے لے بس. ان تقوموا للہ مثنی و فرادی ثم تتفکروا. آگے قرآن کی آیت میں جو تذکرہ ہے وہ تو پھر الگ عنوان ہو جائے گا. یہاں پر تو بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو غور و فکر کر لو. اہل مکہ کو تو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم غور و فکر کرو کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان فرما رہے ہیں اور جو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں اس میں کون سی بات غلط لگ رہی ہے, کیا ہم ان کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں, کیا یہ شاعر معلوم ہوتے ہیں, کیا یہ ساحر اور کاہن جادوگر معلوم ہوتے ہیں. غور کرو, سوچو تو تم نتیجہ صحیح نتیجہ پر پہنچ سکو گے. یہ نہیں کہ یہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے, اتنے مجمع میں بیٹھ کر تم لوگ رائے قائم کرو, اکیلے میں بیٹھو یا کسی ایک سمجھدار کو ساتھ لے لو اور غور کر کے اس نتیجے پر دیکھو کس نتیجے پر تم پہنچتے ہو. کسی بھی چیز میں انسان جب غور کرنا چاہے, اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لینا چاہے, تو اکیلے میں بیٹھے, کچھ وقت نکالے اور سوچے, جس کو میں نے بتایا محاسبہ, یہ بھی ایک ضروری, مراقبہ اور محاسبہ یہ ضروری ہے. اگلی آیت, وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں, رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ غور و فکر کی بات ہے. یہ آیات وہ ہیں جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو اس وقت یہ آیتیں اخیر تک, یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے, وہ آیتیں یہاں سے, یہ رکوع شروع ہوتا ہے ان فی خلق السماوات, یہاں سے سورت کے ختم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, یہ سنت ہے. آیتیں کیا ہیں اس میں آگے تو بہت کچھ باتیں ہیں, لیکن ہم تو صرف اسی آیت کا ذکر کریں گے جو یہاں پر ہے, ایک دو آیتیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں. ان فی خلق السماوات, اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانوں کے پیدا کرنے میں, زمینوں کے پیدا کرنے میں, آسمان کیا ہیں اس میں سورج چاند کا نظام, اتنی بڑی خلقت اور اتنا بڑا نظام, کتنی بڑی اللہ کی قدرت, یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں دکھا رہے ہیں, مستقل دکھا رہے ہیں. پھر اختلاف اللیل والنہار, رات دن کا آنا جانا اور بدلنا, کبھی رات چھوٹی ہے کبھی رات بڑی ہے, دن بڑا ہے کبھی دن چھوٹا ہے, اور روزانہ 24 گھنٹے میں رات بھی آ رہی ہے دن بھی آ رہا ہے. اختلاف اللیل والنہار, ایک تو اختلاف کے معنی ہوتے ہیں آنا جانا, اختلاف کے معنی ہوتے ہیں اس کا بدلنا کہ چھوٹا بڑا ہونا, اور دونوں ہی ہو رہا ہے, مستقل ہوتا رہتا ہے. اور یہ کیسے چل رہا ہے ایک نظام, ہم ابھی سے جان سکتے ہیں, حساب لگا سکتے ہیں کہ آئندہ سال, ایک سال کے بعد دسمبر کے جب مہینہ آئے گا تو اس وقت فلاں دن کون سی تاریخ ہوگی, اس تاریخ پہ یہ دن ہوگا, اس وقت اتنے بجے سورج غروب ہوگا, اتنے بجے سورج طلوع ہوگا, اتنے بجے فجر کا وقت ہوگا, پورے حسابات ایک متعین ہیں. ایک سال, دو سال, 50 سال حسابات بنا سکتے ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے جو مستقل ایک ہی نظام پر چل رہا ہے, آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ لآیات لأولی الالباب, ان باتوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. لیکن عقل والے کون ہیں؟ عقل والے کون ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں اس باب سے متعلق. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, زبان سے ہو دل سے ہو, اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں, بیٹھنے کی حالت میں, لیٹنے کی حالت میں. انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, بیٹھا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے. جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھو, کھڑے ہو کر نہ ہو سکتا ہو, بیٹھ کر نہ ہو سکتا ہو تو لیٹ کر, تین حالتیں ہیں. انسان جو وقت گزارتا ہے یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے, ہر وقت اللہ کو یاد کرے گا, کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بھی کہیں گناہ والی کام کی طرف نہیں جائے گا, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف قدم بڑھائے گا. بیٹھا ہے تو غلط باتیں نہیں کرے گا, غلط چیزیں نہیں دیکھے گا, بلکہ اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے گا. لیٹا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور گناہ میں مبتلا ہو گیا, بلکہ نہیں, لیٹے ہوئے بھی اللہ کی طرف دھیان ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے. کتنی جامع آیت ہے, ہمارے حالات پر کتنی منطبق ہو رہی ہے. آج کل بچے جو فون پر لیٹے رہتے ہیں اور لیٹے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سے اعلیٰ جنوبہم۔ دیکھو لیٹ کر بھی سب کے سامنے تو انہوں نے غلط کام نہیں کیا، لیکن جب لیٹے ہوئے تھے تو اس وقت کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے، وعلیٰ جنوبہم۔ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو اس باب سے متعلق ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آسمان و زمین کی خلقت اور پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یا اللہ، تو نے اتنی بڑی اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، آسمان و زمین ہے، اپنی ذات ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے بارے میں انسان غور کرے، ہمارے اندر کتنی مشینیں چل رہی ہیں، ایک رگ بھی ادھر سے ادھر ہو گئی تو انسان کا پورا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک ایسی بیماری آ گئی جو نظر بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا چیز ہے، نام بھی اس کے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کیا نام کبھی کیا نام، پوری دنیا کا نظام پلٹ گیا، حالات بالکل دوسرے رخ پر چلے گئے، انسان جو باتیں سوچ نہیں سکتا تھا وہ چیزیں وجود میں آ گئیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر جب یہ آسمان و زمین کے بارے میں غور کرتے ہیں تو بے اختیار گویا ان کی زبان سے نکل آتا ہے، اور وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بول اٹھتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو ایسا کہ ایسا بیکار کام کرے، اتنی بڑی بڑی چیزیں بیکار کرے، تو یا اللہ جب یہی بات ہے تو سبحانک فقینا عذاب النار، ہمارے لیے بھی تو نے ہمیں کسی مقصد سے بنایا، ہمیں وقت دیا، ہمیں نعمتیں دیں، بیکار نہیں ہیں، آسمان و زمین جس نے پیدا کیا وہ بیکار کام نہیں کر سکتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے بیکار نہیں ہے، یہ سب چیزیں تمام مخلوقات انسان کی خدمت میں لگا رکھی ہیں، انسان کو یہ کہا گیا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، مخلوق ہماری اطاعت میں لگا دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ہمیں پیدا کیا گیا اللہ کی اطاعت کے لیے، مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہماری اطاعت، اطاعت کے معنی یعنی ہمیں راحت پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو تو کہہ دیا ہے کہ ان کو راحت پہنچاتے رہنا، سورج سے کہہ دیا ہے، چاند سے کہہ دیا ہے، زمین سے کہہ دیا ہے، تمام چیزیں اپنے کام کر رہی ہیں، ہمیں راحت پہنچنے کے جو اسباب ہیں وہ اللہ کی طرف سے پورے ہو رہے ہیں، لیکن بندوں کے ذمے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے، اس میں وہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وقال تعالى، تیسری آیت، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ سورۃ الغاشیہ کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے، یہ فرمایا کہ دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا ان کو، یعنی اونٹ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی عجیب و غریب صفات رکھی ہیں کہ انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت کا عجیب مظاہرہ ہوتا ہے، تمام جانوروں میں ہے، ہر جاندار میں ہے، مکھی میں بھی اللہ کی قدرت ہے، لیکن اونٹوں کے بارے میں کوئی عجیب ہی باتیں ہیں، گرم سخت گرم ریت جہاں پر انسان کے یعنی دوسرے جانور مر جاتے ہیں، اگر جنگلوں میں ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں، وہ اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس گرم ریت میں وہ پیر نہیں رکھ سکتے، وہاں پر اونٹوں پر لوگ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اس نے پانی پی لیا تو ہفتہ دو ہفتے تک اس کو پانی نہ بھی ملے وہ گزارا کر لیتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اتنی سخت گرمی میں ہفتے دو ہفتے تک بغیر پانی کے گزارا کر لے، عجیب مخلوق ہے، اتنی گرم ریت ہے جہاں انسان اپنا پیر نہیں رکھ سکتا، اس میں وہ اطمینان سے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیر ایسے بنائے ہیں کہ وہ جلتے نہیں، ریت کے اندر اس کے پیر زمین میں نہیں چلے جاتے کہ اس کو چلنے میں مشقت ہو، بلکہ وہ اطمینان سے چل لیتے ہیں، پیر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ریت میں اندر نہیں چلے جاتے، یعنی گھوڑوں وغیرہ کی طرح نہیں، بلکہ اس کے پیر ایسے ہیں کہ وہ اطمینان سے ریت میں بھی چل لیتے ہیں، اگر وہ زمین پر بیٹھتا بھی ہے تو یہ نہیں کہ اچھا گرم زمین میں بیٹھے گا تو اس کے جہاں جہاں حصہ زمین پر جو حصہ لگے گا اس کو گرمی محسوس ہوگی اور جلے گا، ان جگہوں پر کھال ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی. آنکھیں, ہوا چلتی ہے صحرا میں, مٹی اڑتی ہے, انسان آنکھیں کھول نہیں سکتا, لیکن اونٹوں پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے دو آگے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو, یعنی اونٹ, ایک تو باہر کا پردہ ہے جس کو بند کریں تو آنکھ میں پھر کچھ نظر نہیں آتا, ایک اور پردہ ہے اس کو بند کریں تو نظر بھی آتا ہے اور آنکھوں میں دھول وغیرہ بھی نہیں جاتی. عجیب عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھتے نہیں اونٹوں کو کہ کیسی عجیب خلقت ہے یہ. والى السماء كيف رفعت, دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کیا گیا بغیر ستونوں کے, کس طرح ہوا میں ٹھہرا ہوا ہے. والى الجبال كيف نصبت, اور پھر زمین کے اوپر پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا گیا ہے, جسے کیل ہوتی ہے, کیل کے ذریعے سے کسی لکڑی کو, کسی چیز کو روکا جاتا ہے, پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو روک دیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی, بچھا دی گئی, دیکھتے ہیں زمین, جب دیکھتے ہیں تو بچھی ہوئی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے, چاہے گول ہے چاہے گول ہو, لیکن دیکھنے کے اعتبار سے گول ہونے کے باوجود بھی بچھی ہوئی اور پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے, آپ کا تو کام ہی نصیحت کرنا ہے, آپ کا کام کسی کو منوانا, زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنا, یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ سمجھاتے رہیں, جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی وہ بات کو قبول کر لے گا اور مان جائے گا. یہی فذکر انما انت مذکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل فرمایا, اور ظاہر ہے وہ تو آپ کرنے ہی والے تھے. پھر صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے عمل کیا اور اسی کی برکت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے کہ ہم ان ملکوں میں رہتے ہوئے بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھیلا ہوا ہے الحمدللہ. کہاں مدینہ منورہ اور وہاں کے مکہ مکرمہ اور وہاں کے صحرا, اور یہاں دین اسلام, اور یہاں مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے. نصیحت کا سلسلہ اور دوسروں تک دعوت کا سلسلہ, اللہ تعالیٰ کے احکامات آگے پہنچانے کا سلسلہ نہ ہوتا اور لوگ قربانیاں نہ دیتے, اپنے دین پر عمل کر کے تنہائیوں میں بیٹھ جاتے, تو ہم تک دین پہنچانے والا کوئی نہ بچتا. فذکر, اللہ تعالیٰ ان تمام کو جن کے ذریعے سے یہ دین اسلام, یہ صحیح حق ہم تک پہنچا, اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے. وقال تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, فلم یسیروا فی الارض فینظروا, کہ یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں, کہیں نہیں جاتے زمین میں کہ وہ دیکھیں, غور و فکر کریں. بس آیتوں کا کچھ حصہ بیان کر کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بس کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان کو, یہ بھی انسان کو ایک اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں کچھ غور و فکر کرے, اور اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ جب اللہ کی اتنی عظیم مخلوقات, اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات انسان کے نفع کے لیے پیدا کی. جگہ جگہ قرآن میں فرمایا, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی انسان ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم یاد رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں, ہم کتنا یاد رکھتے ہیں اور کتنا اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ غور و فکر کرنا چونکہ یہ ایک اہم حصہ ہے اور ایک بہت ضروری چیز ہے, تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مستقل باب قائم کر کے کچھ آیات کے ذریعے سے ہمیں اس جانب متوجہ کرنا چاہا ہے. آگے فرماتے ہیں, والآیات فی الباب کثیرۃ, اس بارے میں آیاتیں تو قرآن کریم میں بہت ہیں, اور ومن الاحادیث, اور احادیث بھی بہت ہیں, ان میں سے الحدیث السابق, ابھی پیچھے جو حدیث گزری تھی وہ ہے, وہ کیا تھی, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ابھی پیچھے باب میں ایک روایت گزری تھی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. پچھلے باب میں نہیں تھی, اس سے پہلے تھی, بس امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ پہلے روایت گزر چکی ہے تو یہ فرمایا کہ دیکھو وہاں پر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ سمجھدار اور عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو تابع اور اللہ کے حکم کا فرما بردار بنا لیتا ہے, اور موت کے بعد والے جو اعمال جو کام آنے والی زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اس کے لیے انسان اعمال کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، نفس کو قابو کرتا ہے، اور عمل لما بعد الموت. اور عاجز ہے وہ شخص جو اتبع نفسہ ہواہا، خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے، نفس نے جو کہا اس کے مطابق عمل کرتا رہا، اور امید رکھتا نہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے. تو وہ بے وقوف ہے اور عاجز ہے. سمجھدار وہ ہوتا ہے جو کوشش میں لگا رہے، کوشش میں لگا رہے. ظاہر ہے جب انسان کی سوچ درست ہوگی تو پھر انسان کے اعمال بھی درست ہوں گے. پورا نظام انسان کا جو چلتا ہے دماغ اور سوچ سے چلتا ہے. یہ مختصر عنوان مختصر تھا، بات اہم تھی. چونکہ یہ باب یہاں پر مکمل ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے اس پر بھی ہم غور و فکر کریں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں بھی اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جائزہ لیتے رہیں، اور اس کے مطابق پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں میں قوت پیدا ہوتی ہے. اب انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں پہلے سے جب عادت ہے، فارغ اوقات میں کبھی کبھی کچھ وقت غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، جب یہ عادت ہو گئی تو اب جب نماز پڑھ رہا ہے تو اب نماز میں زیادہ دھیان لگے گا. جب سجدے میں جا رہا ہے تو وہ خیال رہے گا کہ وہ کس اللہ کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں، کتنی عظیم اس کی قدرت ہے، اور اس کے سامنے مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں وہاں پر سر رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ جتنا غور و فکر زیادہ ہوگا اسی کے مطابق انسان کو عبادتوں میں قوت پیدا ہوگی، اور یہ اصل چیز ہے. عبادتوں میں ظاہری اعمال تو ہیں، لیکن عبادتوں میں جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ دھیان سے پیدا ہوتی ہے. یہی ہمیں اس باقی کتاب میں سمجھایا جا رہا ہے، دھیان سے پیدا ہوتی ہے. اور وہ انسان کوشش کرتا رہے، ایک دن میں سب کچھ نہیں ہو جاتا، کوشش کرتا رہتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دھیان کی یہ قوت ہے جس کی بنا پر انسان کے ایک نماز کا اور ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر کتنا گنا بڑھ جاتا ہے، 70, 700, 7,000, 7,00,000، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. بس وہ دھیان کی قوت کی بنا پر، اخلاص اور دھیان اور خشوع کی قوت کی بنا پر اس کے اجر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. زندگی بھر انسان اعمال کرتا رہے بغیر دھیان کے، اس کے مقابلے کی ایک عبادت دھیان کے ساتھ اس کی طاقت زیادہ ہے. یہ بہرحال اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں عبادات میں جو ظاہری اعمال ہیں ان کے بھی اللہ تعالی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قلبی جو اعمال ہیں اللہ تعالی اس کا بھی جو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، جو ہم سے اللہ تعالی جو ہم سے چاہتے ہیں اللہ تعالی اس کی ہمیں توفیق اور سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اس کوشش میں اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.